لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جب تکلیف آ جائے بیماری آ جائے جتنی تکلیف بیماری آفت مصیبت بڑی ہوتی ہے اتنا ہی پھر اس کا دفاع جو ہے وہ بھی زیادہ اور بڑا کرنا پڑتا ہے ہوا تیز ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے تاکہ چیزیں گر نہ جائیں اتنے ہی مضبوط اقدامات کرنے پڑتے ہیں مضبوط انتظام کرنا پڑتا ہے گمراہی شدید ہو تو پھر اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے بھی جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں وہ بھی بہت اہم اور بہت غیر معمولی قسم کے ہوں تو کام چلتا ہے ورنہ عام روٹین والا معاملہ جو ہے وہاں کام نہیں دیتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت جہالت گمراہی کا اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی بہت کافی عرصہ گزر چکا تھا اور کوئی نبی تھا نہیں کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ تھی جو کوئی کتابوں کے ماننے والے تھے وہ اپنے مذہب سے بہت دور تھے اور جہالت مکے والوں کی جو کسی کو بھی نہیں مانتے تھے ان کی بھی حد سے بڑی ہوئی تھی ایسے حالات میں کسی معمولی آدمی کا کام نہیں تھا کہ وہ کام دے سکے بہت زیادہ زبردست اٹیک کی ضرورت تھی اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس باطل کو مٹانے کے لیے اور آج بھی گمراہی بہت بڑھ چکی ہے. تو اگر اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو جتنی گمراہی زیادہ ہو اتنا ہی مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, خود نیک ہو کر, خود ہدایت پر پختہ ہو کر, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کا دفاع کرنا چاہیے, اس کا توڑ کرنا چاہیے, تب کبھی کامیابی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی اصول یہاں بیان فرمایا ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی ہیں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. کافر اور مشرک, اہل کتاب کی قسم کے کافر جو تھے اور مکے والے مشرک جو تھے, یہ اس قدر دور جا چکے تھے گمراہی میں, اس قدر دور جا چکے تھے کہ اپنے اس اندھیرے سے, اپنی اس گمراہی سے یہ لوگ ٹلنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا سورج سامنے نہ آ جائے. ان کا اندھیرا جو ہے دور ہونے والا نہیں تھا, ان کی گمراہی جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ان کے مقابلے میں بہت بڑی بینہ, بہت بڑی واضح دلیل, ایک مضبوط چٹان ان کے سامنے نہ آئے, ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ کیا صورت ہو سکتی تھی؟ یہی کہ ایک طرف اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا, اور پھر قرآن جیسی کتاب, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب طیبہ. وہ بینہ کیا ہو؟ وہ توڑ اس کفر کا, اس شرک کا, اس اندھیرے کا, اس گمراہی کا توڑ کیا ہو؟ رسول ہو جو اللہ کی طرف سے ہو, سچا رسول ہو, یتلو صحفا مطہرہ, جو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے جس میں بڑے واضح اور سیدھے احکام ہوں, یعنی اللہ کے رسول اور قرآن. تو اب بات وہی بنی ہوئی ہے, پھر اندھیرا چھا گیا ہے, بہت بڑا اندھیرا چھا گیا ہے. تو اس وقت بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا پیدا کیا جائے. ہم اپنی سیرت, اپنا طور طریقہ بالکل وہی اختیار کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور وہی کتاب جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور جس انداز میں پیش کی تھی اسی کتاب کو پیش کریں, تب جا کر وہی اندھیرے چھٹ سکتے ہیں, وہی ظلمت جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے, اس دکھیا اور بیمار دنیا کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی قدرت دیکھنے میں اب یہی آ رہا ہے, جو حالات ہمارے سامنے ہیں, کہ اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اور جن کے بارے میں گمان کیا جا سکتا تھا اہل حدیث, اول تو وہ بہت سست ہیں, اور پھر اس کے بعد جو کچھ تھوڑے بہت چست ہوتے بھی ہیں, تیز ہوتے بھی ہیں, تو وہ بالکل جیسے کوئی چیز جوش میں آ کر آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ خارجی ذہن فارم پیدا کر لیتے ہیں, اتنے تیز, ایسے گرم کہ بجائے فائدے کے سراسر نقصان ہوتا ہے. اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا, اس سے بلکہ الٹی نفرت پیدا ہوتی ہے. سیرت وہی ہونی چاہیے, طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کہ بات کھری لیکن اخلاق کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی بردباری کے ساتھ, اپنے اندر جھول بالکل نہ ہو, اپنے اندر لچک, اپنے اندر خم بالکل نہ ہو, اپنی جگہ پر بڑا فرم, بہت سٹرنگ, مضبوط, اٹل, ذرا بھی ڈاماڈول نہ ہو, لیکن بات کرتے وقت, سمجھاتے وقت بہت اچھا مدبر, اور بہت دھیما, بہت سنبھل کر, جیسے بچے کو پڑھایا جاتا ہے پہلے الف, پھر با, پھر تا. یہ نہیں کہ یکلخ ساری تختی, اور یہ بھی نہیں کہ چھوٹتے ہی پہلے ہی یا پر, نہیں, ٹھہر ٹھہر کر آہستہ 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 اس طرح سے کام چلایا جائے, تب جا کر کام ہو سکتا ہے. جب تک آدمی سوچے نہ, پلاننگ نہ کرے, اس وقت تک کوئی بھی کام کرے تو صحیح نتیجہ نہیں نکلتا. اب اگر ہم دیکھیں, غور کریں, تو اس میں شک نہیں ہے, بے گمراہی اس قدر زوروں پر ہے جس کی کوئی حد نہیں. بہت سے لوگ تو دین سے بالکل انحراف کر گئے, بالکل چھٹی کر گئے,
اور جو ہیں دین کا نام لیتے ہیں ان کا دین اس قسم کا ہے کہ وہ بے دینی سے بھی برا ہے. یعنی دیکھو نا, ایک آدمی جو کہ بالکل ہی نہیں داخل ہوا وہ پھر علیحدہ ہے, اور جو ہو کر بگڑا ہوا ہو وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. بالکل انجان کو سدھارنا, اس کو سمجھانا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے مولوی نہیں کبھی سدھرتا, پرانے پکے نمازی کبھی نہیں سدھریں گے. جو بے خبر آدمی ہو, خالی ذہن ہو, وہ کتنا بھی گمراہ ہو اس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے, اور اچھا خاصا امکان ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید سدھر جائے. لیکن وہ بات پھر اپنی جگہ پر ضروری ہے کہ طریقہ اچھا ہونا چاہیے, بات نرم ہونی چاہیے, اور اس انداز سے ہونی چاہیے کہ جیسا جس کا حکمت تقاضا کرتی ہو. تو اللہ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے کہ کافر جتنے بھی ہیں, خواہ وہ اہل کتاب کی قسم کے ہوں یا مشرکین مکہ کی قسم کے ہوں, یہ اپنے کفر سے, اپنے شرک سے, اپنی گمراہی سے ہٹنے والے نہیں تھے. حتی تاتیہم البینہ, جب تک ان کے سامنے واضح سورج نکل کر نہ آ جائے. اب پھر وہ کیا چیز آئی ان کے سامنے, رسول من اللہ, ایک رسول آیا جو اللہ کی طرف سے تھا, یتلو صحفا مطہرہ, اور وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا تھا اللہ کی آیات, یہ قرآن مجید, فیہا کتب قیمہ, جس میں بڑے سیدھے اور واضح احکام تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اصلاح ہو گئی, حالات آپ نے دیکھا, صحابہ کا دور, صحابہ کے بعد کا دور, اسلام اپنے عروج پر پہنچ گیا, مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہر کمال راہ زوال, آخر پھر وہی دور آنا تھا گمراہی کا. اب اللہ تعالیٰ اس کا رنگ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں. اس بیماری کا پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کا سبب, اس کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, کہ یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے یہ سب کے سب حق کے آنے کے بعد پیدا ہوئے. کتابیں ان کے پاس آ گئی تھیں, پیغمبروں کی تعلیم ان کے پاس موجود تھی, اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا, اور اختلاف کو معمولی حد تک نہیں رکھا بلکہ فرقہ سازی کی حد تک اس کو لے گئے کہ فرقے فرقے بن گئے. چنانچہ یہود و نصارہ کا حال دیکھ لو, اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ڈرایا کہ پہلی امتوں میں اگر 72 فرقے ہوئے تو میری امت جو ہے اس میں اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کے 73 ہو جائیں. یعنی اس میں, یعنی یہ مبالغہ ہے, یہ نہیں کہ 72 تعداد میں ہی ہو, کہ پوری گنتی 72 کی ہو اور اس میں 73 کی ہو جائے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا اس سے بھی کم ہو. یعنی بتایا گیا کہ اگر وہ 72 تھے یہ 73 ہوں گے, اگر وہ 100 تھے تو 101 ہوں گے. میری امت کا نمبر ان سے زیادہ ہی ہوگا. فرقہ میں, فرقے بنانے میں, فرقہ سازی میں, ان میں یہ اختلاف اور یہ پھوٹ جو ہے پہلی امتوں سے بھی زیادہ ہو. اور یہ قصور تعلیم کا بالکل نہیں, جیسا کہ ہمارے ذہن آج کل کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو اسلام سے واقف نہیں ہے لیکن بس وہ دور دور سے اس کو دیکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لڑائی مذہب نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ اس تعلیم الہی کا قصور نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے آتی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, پیغمبروں کی تعلیم تو یہ ہوتی تھی کہ ہر پیغمبر کے ذریعے سے, ہر کتاب کے ذریعے سے ان کو حکم یہی دیا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں, خالص کریں, مخلصین له الدین, دین کو خالص کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں, حنفاء, سب طرف سے منہ موڑیں, ایک اللہ کی طرف رخ رکھیں, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کریں, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور زکات کو قائم رکھیں, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ, اور یہی سیدھا دین ہے, سادہ سا دین ہے اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے. ان کو تو یہ تعلیم تھی، کوئی تعلیم پھوٹ ڈالنے والی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے پیغمبروں کی طرف سے ایسی تعلیم کبھی نہیں دی جاتی جس سے فرقے پیدا ہو. یہ تو سب بعد والوں کی شرارت ہے. جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا بغیم بینہم، یہ جتنے فرقے بنے ہیں یہ عالموں کی آپس کی ضد کی وجہ سے بنے ہیں، ورنہ قرآن اور احادیث یہ اختلاف کا سبب نہیں ہے، یہ فرقے بننے کا سبب نہیں ہے، ان کے اندر یہ مواد بالکل موجود نہیں ہے. یہ اپنے نفس کی شرارت ہے کہ وہ اپنی شاخیں بنا کر علیحدہ علیحدہ ہوتے چلے گئے اور پارٹیاں بناتے چلے گئے، اور یہ نہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا تھا. فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہی نتیجہ جیسے شروع میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، فرمایا کہ جب پھر پھوٹ پڑ جائے گی، فرقے بن جائیں گے، تو پھر وہی کافر اور مسلمان. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو کافر ہو جائیں گے خواہ وہ اہل کتاب کی قسم کے ہوں یا مشرکین ہوں، فی نار جہنم، جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اور قرآن مجید میں چار جگہ ابدا کا لفظ بھی آتا ہے کہ جیسے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ جنت ختم ہوگا نہ جنتی ختم ہوں گے، اسی طرح سے دوزخی دوزخ میں رہیں گے جو کافر ہوں گے، نہ دوزخ ختم ہوگا نہ دوزخی ختم ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی ان کی دوزخ کی زندگی ہو. اسی لیے ہے کہ خدا تعالی کی رحمت اگلے جہان میں کافروں کے لیے بالکل نہیں ہوگی، جتنی بھی رحمت ہے ساری کی ساری مومنوں کے لیے ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم شر البریہ. اب یہ بات بیان کی گئی کہ جو دوزخ میں جاتا ہے وہ پھر بدترین مخلوق میں سے ہوتا ہے، ورنہ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان ہو اور ایسی اونچی مخلوق ہو اور پھر اللہ کا مقابلہ کرے. اندازہ تو کریں، باپ کا نافرمان، باپ سے ٹکر لینے والا، اس کو کوئی معاف نہیں کرتا، وہ بڑا ہی بدبخت ہے چے جائے کہ کوئی اللہ سے ٹکر لے، اللہ سے مقابلہ کرے. فرمایا جو دوزخی ہوگا، ابدی دوزخی، جو دائمی دوزخی ہے، اولئک هم شر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے برا ہے. خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں ہماری نگاہوں میں وہ بہت بڑا لیڈر ہو، بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا جج ہو، جو بھی آپ اس کو بڑے سے بڑا سمجھ لیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مخلوق میں بدترین، سور سے، کتے سے، مردار سے، ہر چیز سے وہ برا ہے. اس لیے کہ باقی تو سب چیزیں مٹی ہو جانے والی ہیں، وہ بدبخت جلی رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو مومن ہیں جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، اولئک هم خیر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے. خدا کے مہمان جا ٹھہرے. دیکھو نا کس قدر بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ غریب سے غریب. اب دیکھیے ہم لوگ، امیر لوگ جاتے ہیں، جا کے لاہور سرکاری مہمان ٹھہرتے ہیں، چلو اگر اس سٹینڈرڈ کا نہ ہوگا تو بڑے ہوٹل میں ٹھہرے گا، خود خرچ برداشت کر لے گا، اور بیچارہ کو غریب ہوگا تو ذرا کچھ اور ہلکے ہوٹل میں ٹھہر جائے گا. لیکن بعض بیچارے ایسے ہیں جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، وہ باہر پھٹوں پر رات گزار لیتے ہیں، کوئی ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. لیکن یہاں سے جو جائیں گے، یہاں سے جو جائیں گے وہ بظاہر دنیا میں خواہ کیسا بھی غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا ہے اور وہ نیک ہے تو وہ خدا کا مہمان ہو. اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں، ورنہ لوگ مہمان سے اکتا جاتے ہیں. فرمایا کہ جنتی کی زندگی ہمیشہ اس ٹائپ کی ہوگی کہ جیسے ابھی تازہ مہمان آیا ہے اور اس کی خاطر ہو رہی، خدا کی طرف سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی کہ جی اب اکتا گئے ہیں، بھئی اب نئی نئی چیزیں کہاں سے پکا لائیں. اب دیکھ رہے ہیں مہمان کا اچھا کھانا آپ ایک دن پکا لیں گے، دو دن پکا لیں گے، تین دن پکا لیں گے، آخر آپ اس کو دال روٹی پر یا سبزی پر جو عام چلتی ہوگی لے آئیں گے. لیکن اللہ کے ہاں کا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھی وہاں ورائٹیاں کم ہوں یا اس کے بعد چیزیں میسر نہ آئیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستقل وہ میرے مہمان ہوں گے، اور ان کی خاطریں اسی طرح سے ہوں گی جیسا کہ مہمانوں کی ہوتی ہیں. اولئک ہم خیر البریہ, لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں. جزاؤہم, ایسے لوگوں کو اللہ کیا بدلہ دے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, اپنی ان کی ملکیتیں ہوں گی, خدا ان کو جنت الاٹ کرے گا, اور وہ جنت اللہ اکبر اس قدر وسعتیں اس کی کہ یہ دنیا ایک دنیا نہیں, دو دنیا نہیں, پتہ نہیں کتنی زمینیں آ جائیں تو پھر بھی ان کی سلطنت ختم نہیں ہوگی, اتنی اتنی وسیع سلطنت ایک ایک جنتی کو ملے گی, اور وہ اس کا بادشاہ ہوگا, اور اللہ ان کو آباد کرے گا, نئی نئی مخلوق پیدا کر کے ان میں آباد کرے گا, اور سارا اس کا وہ عملہ ہوگا, اس کی وہ رعایا ہوگی, اور یہ وہاں حکمران ہوگا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو عیش کروائے گا. رضی اللہ عنہم, اس سے بھی بڑا انعام جو ہے, بڑی خوشی کی بات جو ہے وہ یہ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. دیکھو اگر ایک آدمی دنیا میں عیش بھی کرے لیکن یہ ڈر ہو کہ بھئی اللہ ناراض ہے تو کیا فائدہ اس عیش کا؟ یا ایک آدمی دنیا میں مار کھا رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے لیکن اللہ اس پر راضی ہے تو پھر بھی گھبرانے کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بڑی مشہور دعا ہے نا, کہ آپ طائف گئے تبلیغ کے لیے تو طائف والوں نے جو بدسلوکی کی, چھوکرے پیچھے لگا دیے, کتے پیچھے لگا دیے, پتھر مار رہے ہیں آپ کی ایڑیاں اور آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے, جوتا پاؤں سے چپک گیا, بہت بری حالت ہے, بے ہوش ہونے کے قریب ہو رہے ہیں, تو اب کیسی گت, فقیر کی بھی یہ حالت نہیں ہوتی, پاگل کی بھی یہ حالت نہیں ہوتی, یہ جیسے پاگل پھرتے ہیں تو لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کا یہ حال ہے. اس وقت اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں اپنے غم اور اپنی فکر سب چیزوں کا شکوہ تیرے پاس کرتا ہوں, لیکن میں اگر تو میری اس حالت پر راضی ہے تو فلاح اباری, پھر مجھے بھی کوئی ڈر نہیں, میری تو جو حالت ہے سو ہے, لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو میں بالکل راضی. یعنی بات تو اصل یہ ہے, سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہوں. بعض دفعہ اسی لیے ہے نا کہ آدمی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے دنیا میں لیکن اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, تو وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بدقسمت ہوں, وہ تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کی بلندی کے لیے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ اللہ کو پیارا لگنے لگ جاتا ہے, پیارا لگنے لگ جاتا ہے کا مطلب وہ کوئی ایک دو عمل اچھے کر لیتا ہے جس سے اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, اللہ کو وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے, اب اللہ تعالیٰ اسے اونچا لے جانا چاہتے ہیں, اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا اونچا چڑھ جائے, اللہ تعالیٰ اسے کسی ابتلاء میں, کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے, اور پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ صبر کرے, ساتھ بھی اس کا دیتا ہے, یہ نہیں کہ چھوڑ دیتا ہے, اس کو ابتلاء میں ڈال دیتا ہے, تکلیف میں ڈال دیتا ہے, پھر اس کو صبر کی بھی توفیق دیتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کا تو ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے, جب وہ اس میں نکل جاتا ہے تو اللہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنی ہمت سے اور اپنی محنت سے, اپنی تہجدوں سے, اپنی نمازوں سے کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں, وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. تو بہت سی تکلیفیں ایسی بھی آتی ہیں کہ آدمی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے, اور بہت سے عیش ایسے آتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں کہ اللہ ان عیشوں میں ہم سے ناراض ہوتا ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر اللہ اسی وقت پکڑ لے ہم اپنے عیش اور رنگ رلیوں میں لگے ہوئے ہوں اور خدا ہاتھ ڈال لے, خدا پکڑ لے, تو سمجھیے کیا بنا. اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضرور سوچ لینا چاہیے کہ تکلیف میں ہو تو آدمی دیکھے, خدا سے بات کرے کہ یا اللہ تو ناراض تو نہیں مجھ سے, یا اللہ تو مجھ سے راضی تو ہے, اس پوائنٹ پر بھی غور کر لے. لیکن اگر یہ میسر نہ آئے تو کم از کم جب آپ عیش میں ہوں, جب آپ خوشیوں میں ہوں, بیاہ شادیوں میں ہوں اور رنگ رلیوں میں ہوں, اس وقت تو ضرور سوچ لیا کریں کہیں اللہ میری اس حالت پر مجھ سے ناراض تو نہیں. اگر آپ کی قسمت اچھی ہوگی اور آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ جائے, سمجھیے آپ بچ گئے. اور اگر آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آتا اس وقت اور اگر آپ کو اس وقت اللہ یاد ہی نہیں آتا تو سمجھو کہ آپ گئے, آپ برباد ہو گئے. اور دیکھیے اصل ایمان ہے ہی یہ کہ آپ بہت غم میں ہوں تو بھی اللہ آپ کو یاد رہے اور بہت خوشی میں ہوں تو بھی اللہ آپ کو نہ بھولے, یہ ایمان. اور ہمارا حال کیا ہے, ہم جب زیادہ ابتلاء میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں اللہ یاد نہیں. بچہ بیمار ہو گیا, خدا نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو گیا, پہلے تو مولوی سے دم, ڈاکٹروں سے علاج, حکیموں سے علاج, جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر مزاروں کا, فقیروں کے پیچھے چل سو چل چل سو چل, اسے کوئی اللہ یاد نہیں. وہ کہتا بچہ راضی ہو جائے, جو ہو جائے سو بچہ راضی ہو جائے, اسے یہ خیال ہی نہیں کہ صحت اور بیماری دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہی تو بات کہتے تھے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت وہ دیتا ہے. یہ ایمان کی بات ہے نا کہ بہت صدمہ ہے, بہت صدمہ ہے, کوئی کیس بنا ہوا ہے, کوئی حادثہ ایسا ہے, کوئی اور ایسی بات ایسی ہے, تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیرے قبضے میں میں ہوں, بندہ اللہ کو نہ بھولے, اور بڑی خوشی ہو تو بھی بندہ اللہ کو نہ بھولے. اور ہم جب زیادہ صدمہ ہوتا ہے تو بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ بھول جاتا ہے, اور جب بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ بیاہ شادی کا تو آج ہی چھوڑیے مولوی صاحب, مسئلے اپنی جگہ پر, آخر بیاہ کا موقع ہے, دیکھ لو اللہ میرا رحم کرے, اس وقت کیا کیا نہیں ہوتے. ہم کیا گناہ کا کام ہو ایک کوئی توجہ بھی دلائے بھئی یہ جائے ابھی چھوڑیے, مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن آخر بیاہ ہمیشہ تھوڑا آتا ہے, کوئی لڑکا بار بار پیدا ہونا ہے, ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. اور یہ سب ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کی اللہ سے کوئی لو نہیں لگی ہوئی, اللہ کی پہچان انہیں نہیں ہے, اللہ انہیں یاد نہیں. تو فرمایا جنتوں میں بھی ہوں گے لیکن بڑا انعام جو ہے جنت سے بھی بڑا انعام وہ کیا ہے, اللہ کی رضا. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی نعمت, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا اللہ کا راضی ہونا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت, کیونکہ یہ تو گارنٹی ہو گئی, طے ہو گیا معاملہ. اور اس کا لحاظ رکھنا یہ کسی خوش قسمت آدمی کا ہی کام ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان زندہ ہو اور ہر وقت اللہ کے بارے میں وہ حاضر, اس کا دل حاضر رہے, وہی آدمی جو ہے اس طرف توجہ کر سکتا ہے. اب آخر میں چونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی, کئی باتیں بیان ہو گئی, آخر میں اللہ نے پھر نقطہ ذالک لمن خشی ربہ, اس مقام پر کون پہنچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جنت بھی اسے ملے گا, مومن بھی وہی ہوگا, اللہ راضی بھی اسی سے ہوگا. ذالک لمن خشی ربہ, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے جنت, اس کے لیے اللہ کی رضا, اور وہی مخلوق میں سب سے بہتر, اسی کے لیے سارے انعامات, وہی کامیاب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور میرے بھائیو کیا یہ مشکل چیز ہے, ہم کبھی 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 تو اتنا وقت نکال لیا کریں کہ بیٹھ کر, اول تو روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بیٹھ کر ہم سوچ لیں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے, اللہ کی باتیں کیا ہیں, اللہ کے احکام کیا ہیں, میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. کیونکہ اللہ نیکیوں سے راضی ہوتا ہے, جانے والی بات ہے, اللہ نیکیوں سے راضی ہوتا ہے, گناہوں سے ناراض ہوتا ہے, کہو کوئی شک والی بات ہے. جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا, جب انسان اپنا جائزہ لے گا تو پھر لازماً اپنے اعمال کو دیکھے گا. اگر وہ دیکھے کہ میں گناہ میرے لیے ایسے جیسے مکھی یوں ہٹا دی بس کوئی پرواہ ہی نہیں, تو سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے کہاں راضی ہو. اور اگر یہ ہے کہ گناہ کرنے سے وہ بہت بچتا ہے, اتفاق سے ہو جاتا ہے, میرا دل گناہ سے بہت ڈرتا ہے, تو سمجھو کہ یہ خوش قسمت آدمی ہے, یہ زندہ ایمان والا آدمی ہے, اس کے بچاؤ کی صورت اللہ ضرور کوئی نہ کوئی پیدا کر دے. اور پھر بڑھاپے میں جا کر تو میں آپ سے عرض کر دوں, بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ پچھلے ریکارڈ پر ہی ڈٹو 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 لگاتا چلا جاتا, جس آدمی نے جوانی جیسے گزاری ہوتی ہے، جس آدمی نے جوانی اور ادھیڑ پن، یہ بھی اچھا خاصا ہمت کا زمانہ ہوتا ہے، جس آدمی نے جیسے یہ جبکہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس میں طاقت اور ہمت ہے، گھر میں اس کی چلتی ہے، جیسے اس نے وہ دن گزارے ہوتے ہیں جو معمولات اس کے اس دور میں ہوتے ہیں، بڑھاپے میں خدا انہیں پر ہی ڈٹو لگاتا چلا جاتا ہے، یہ اس پر بھی، یہ بھی لگا دو اس کے کھاتے میں، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، میں راضی ہوں، راضی ہوں، راضی، اس طرح چلتا چلا جاتا ہے. خدا اس کو توفیق ہی ان چیزوں کی دیتا ہے جن سے خدا راضی ہوتا ہے. اور اگر اس نے ہو جائے بالکل ادھر کا رخ کرنے ہی نہیں دیتا، یا یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے، وہ الٹی راہ پر چل جاتا ہے، کسی پیر کے ہاتھ چڑھ گیا. اور اکثر یہی ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں نا، اللہ میرا معاف کرے، ساری عمر پولیس میں گزاری، ساری عمر پولیس میں گزاری، اور جب بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، کسی پیر کو اپنا پکڑ لیا اور اس کا مرید بن گیا. دیکھ لو کیسا اللہ نے بند کر دیا. وہ سمجھتا ہے دیکھو جی بچ گیا، اب تو جی صوفی بن گیا جی، تسبیح ہر وقت. حالانکہ اللہ نے وہاں بند کیا، وہاں بند کیا جہاں سے نکل سکے ہی نہ. ایسی گمراہی میں ڈالا، ایسی گمراہی، یقین جانے. رشوت کھانا، حرام کھانا، گناہ کا کام کرنا، یہ برے کام ہیں، بہت برے کام ہیں، بہت برے کام ہیں. اسلام ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہ جو مذہب کی گندگی ہے، یہ پیری فقیری والی، یہ پیری مریدی والی، یہ بیتوں والی، یہ وظیفوں والی، یہ وہ گندگی ہے کہ یہ زنا سے بھی بری ہے. امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ بیماری سب سے بڑی کیا ہے، انہوں نے کہا بیماری وہ بڑی کہ ہو بیماری سمجھے، اسے تندرستی شفا سمجھے. اسی لیے شیطان کے بارے میں یہ ہے نا کہ شیطان پہلے زنا کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، ٹھگیاں مرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، اور برے برے کام کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس سے نکل جائے، اس دور میں سے چوری بھی چھوڑ دے، ٹھگی بھی چھوڑ دے، رشوت بھی چھوڑ دے، تو پھر کیا کرے گا؟ شیطان کہے گا اسے قابو کرو، اسے فوراً بدعت میں لڑا دے، اسے ادھر سے ہٹا کر، فسق و فجور سے ہٹا کر، ان کبیرے گناہوں سے ہٹا کر، اس کو ایسے مذہب میں لگا دیتا ہے جو بدعت والا ہوتا ہے. پھر شیطان بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب یہ پھڑکے گا بھی نہیں، اب یہ مطمئن ہے، سمجھتا ہے کہ میں راہ راست ہوں. جب یہ زنا کرتا تھا، مجھے ہر وقت اس سے ڈر رہتا تھا کہ زنا بری چیز ہے، اس کا دل بھی کہتا ہے کہ برا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں برا ہے، یہ ہٹ جائے گا، میرے دور سے نکل جائے گا. لیکن اب نہیں نکلے گا، اب تو تسبیح ہاتھ میں، اب نہیں نکلے گا، اب تو خوش ہے، کہتا ہے میں راہ راست ہوں. اب اس نے پیر پکڑ لیا ہے، اب وہ کہتا ہے تھرو جاؤں گا، بس اب مجھے کوئی خطرہ نہیں. اور یہی بات اکثر ہوتی ہے. اللہ، میں نے دیکھا ہے بیچارے ساری عمر حرام خوری کی، ساری عمر حرام خوری کی، اور بوڑھے ہو کر آئے کسی پیر کا شکار ہو گئے، بس کسی سلسلے میں منسلک ہو گئے، اور ایسا پکا اللہ نے اس کو سزا دی، ایسا وہ کیا کہ پہلے کفر سے بڑے کفر میں اللہ نے اس کو داخل کر دی. لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں اس بات، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خطرہ کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم ہے، کہاں خطرہ زیادہ ہے، کہاں کم ہے. امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جامع الاحکام میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے. آئمہ بنو امیہ کے دور کے خلیفے، گورنر، حاکم اپنے اپنے علاقوں میں فسق و فجور کرتے تھے، کبیرے گناہ کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن بعد میں جب عقائد کی خرابی آ گئی، عقائد کی خرابی آ گئی، مثلاً یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ خدا ہر جگہ ہے، خدا عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اور پھر کلام اللہ، قرآن مجید، یہ بھی مخلوق ہے، اس قسم کے عقائد جو کہ غیر اسلامی تھے، یہ آ گئے اور جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یہ اس قسم کے فرقے بن گئے، تو پھر صحابہ جو ہیں یا تابعین یا ائمہ کرام ان کے پیچھے نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے، فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن جو بدعتی قسم کے لوگ تھے، بڑے بظاہر متقی پرہیزگار دین پر جان دینے والے، بڑے بڑے چلے کرنے والے، ان کے پیچھے بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ ان کا تو دین ہی گیا، ان کا تو کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا. فاسق فاجر کے اللہ نیکی کم از کم قبول کر لیتا ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے. اور جو بدعتی ہے وہ تو بالکل ایسا ہے، جو بدعتی ہے بالکل ایسا ہے جیسے گنا اوپر سے بالکل ٹھیک، دیکھنے میں بہت صاف، لیکن جب چوسنا شروع کیا تو اندر سے کاڑا ہی کاڑا، کاڑا ہی کاڑا، پیلا سا، سرخ سا، جیسے خون ہی خون ہوتا ہے، سب بیکار ہے. اسی طرح سے یہ تسبیح، یہ داڑھی، یہ محراب اور یہ انداز، یہ سارے کا سارا یہ کیا سلسلہ، یہ چشتی، اور وہ لگے ہوئے. بھئی یہ چشتی کس نے بنایا تھا؟ کہ جی یہ بزرگوں کا ہے، یہ مطلب دین ہی، اور وہ دین ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. سمجھو نا بات کو، جب انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن سے ڈیریل ہو جائے، دیکھو گناہوں کا ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، گناہ کا ہو جانا انسانی فطرت ہے، بشری تقاضے سے انسان گناہ کرتا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، شروع سے چلا رہا ہے یہ سلسلہ اور ہوتا رہتا ہے، یہ صحابہ سے بھی ہوتے تھے، بعد میں بھی لوگ کرتے تھے، یہ انسانی فطرت ہے. لیکن عقیدے کی خرابی یہ انسانی فطرت نہیں، یہ کفر ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو، اسی لیے میں نے زیادہ زور دیا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے یہ سیکھ لیا کہ عقیدہ آپ کا درست ہو جائے، کوئی آپ میں آلائش مذہبی بالکل نہ آئے، آپ اپنے ذہنی طور پر عقیدے کے اعتبار سے آپ بالکل وہی ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور آپ نے صحابہ کو دیا تھا، اس سے ایک حرف نہ کم نہ زیادہ. اب اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اول آپ توبہ کر لیں تو معاف کر دے گا، ورنہ اگر رہ بھی گیا تو خدا معاف کر دے گا، نجات ضرور ہو جائے. اور اگر عقیدے کی خرابی رہی، آپ ایسے فرقے میں فٹ ہو گئے، آپ ایسے سلسلے میں منسلک ہو گئے، آپ نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، وہ پیروں نے، وہ مولویوں نے، وہ صوفیوں نے بعد میں بنایا ہے، اس کا سلسلہ اللہ کے رسول سے نہیں ملتا، تو سمجھ لو کہ آپ گئے بالکل برباد ہو گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ کچھ، سب کچھ کیا. تو انسان جو ہے ہر چیز سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی فکر جو ہے وہ آدمی کی یہ دیکھے، یہ ہونی چاہیے کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں، مجھے باہر کیف اپنے گاؤں جانا ہے، راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھو نا، ایک آدمی منڈی یزمان، اب تو خیر سڑک بن گئی، بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آج سے 30-40 سال پہلے جبکہ سڑک بڑک نہ ہو، تو ایک آدمی راستے پر جا رہا ہے اور منڈی یزمان کے راستے پر ہی جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے، لیکن کہیں بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر چل پڑا، پھر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر چل پڑا، یا راستے میں سو گیا، تو اب یہ نقصان ہی کر رہا ہے نا اپنا، کب پہنچے گا، کتنی دیر لگائے گا، وقت کتنا ضائع کر رہا ہے، گھر دیر سے پہنچے گا، اس سے پہلے دوسرے پہنچ جائیں گے. لیکن اگر راستہ صحیح ہے تو امید ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں پہنچ، اگر راستہ صحیح ہے. اور اگر وہ چلتے چلتے کہ یہ تو کچا سا راستہ ہے، یہ سڑک پکی سی جا رہی ہے، ادھر لوگ بہت جا رہے ہیں، دوسرے راستے پہ پڑ گئے، اور وہ جاتا ہے ہیڈ راجگاہ کو یا جاتا ہے کسی حاصل پور کو، اور اس پر چڑھ گیا، اب سپیڈ بھی تیز کر لیتا ہے کہ راستہ صاف ہے، اب سپیڈ بھی تیز کر دوں، تو پھر کیا خیال ہے وہ منڈی یزمان پہنچ جائے گا، اپنے مقصود پر پہنچ جائے گا؟ اس کا جتنا تیز چلے گا اتنا ہی بیڑا غرق زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے مقام سے دور جائے گا. وہ تو برباد ہو گیا بالکل ہی. سو یہی صورت ہے انسان کے لیے کہ انسان سب سے زیادہ فکر یہ کرے کہ میرا راستہ صحیح ہے کہ نہیں. اور راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط کھینچ کر چلے گئے. اور آپ نے کیا خط کھینچا تھا؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ جواب بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. میں ریڈیو اسٹیشن لاہور کی بات مجھے یاد ہے, کئی سال ہو گئے ہمارے وہاں ایک عزیز تھے ریڈیو اسٹیشن پہ, انہوں نے وہ ٹک شاپ ہوٹل ان کے پاس تھا, ٹھیکہ ان کے پاس تھا, تو میں بھی ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. ہمارے گاؤں کے تھے, ان سے تعلقات بڑے تھے. تو ان سے آگے کوئی مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری انڈیا کے کوئی بزرگ آ کے ٹھہرے ہوئے تھے, تبلیغی جماعت والے اور دوسرے لوگ, بہت جایا کریں. ایک دفعہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی آپ کدھر جا رہے ہیں, کہ جی وہاں حضرت صاحب وہ رائے پوری تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا پتا تو مجھے ہے, لوگ بہت جا رہے ہیں, لیکن وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کچھ بتایا کہ جی وہ قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا یہ قادری سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جی آپ کو نہیں پتا قادری سلسلہ کا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول قادری تھے, حضرت بکر صدیق قادری تھے, حضرت عمر قادری تھے, حضرت علی کا, یہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے. اب اندازہ کریں آپ, یعنی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول قادری تھے, حضرت بکر صدیق قادری تھے, چشتی تھے, سہروردی تھے, اویسی تھے, رضوی تھے, کچھ اور یہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں, یہ سلسلے کوئی تھا؟ جب اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں تھے تو تم نے یہ بنا کر کیا سلسلہ شروع کر رکھا؟ میرے بھائیوں اسی لیے اب یہ پچھلے چند دنوں میں اجلاس ہوا, وہاں جتنے خطباء تھے اپنے اہل حدیثوں کے مختلف مسجدوں میں جمعے پڑھانے والے, ان کو ایڈریس کرنا تھا, میں وہاں گیا, وہ سارے جمع تھے. تو خیر کچھ جو باتیں کہنی کہنا تھی ان کو ہوئی, ایک تنظیم سی بنائی گئی. پھر ہر ایک کے ذہن میں یہ جوش کہ اب ہم نے یہ جماعت بنائی ہے, اس کا نام کیا ہونا چاہیے, کہ جس کا کوئی نام رکھنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو, نہ ہمیں کوئی نیا نام تلاش کرنا چاہیے, نہ ہمیں کوئی نیا اور کوئی چکر چلانا چاہیے, ہمارا وہی نام کہ اہل حدیث, ہمارا مذہب اہل حدیث, ہماری جماعت, بس قصہ ختم. کوئی نام نیا نہیں, کوئی لیبل نیا نہیں. اہل حدیث اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے, اللہ کی قدرت, لوگ ذرا بھی توجہ نہیں دیتے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث قرآن کو کہتے ہیں, حدیث اللہ کے رسول کی بات کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں جا بجا فلیاتو بحدیث مثلہ ہی, لاؤ ایسی کتاب. اللہ قرآن میں کہتا ہے لاؤ ایسی حدیث جیسی میں تمہارے سامنے لایا ہوں, قرآن جیسی حدیث لاؤ. اور اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں. اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ماننے والا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والا. لیکن میرے بھائیوں مغالطے میں نہ رہنا. اب ہم نے اہل حدیث کسے بنا رکھا ہے؟ جو آمین دفع دین اور یہ دو تین کام کر لے. اور ہم حنفی کو دیکھ کر بہت جلتے ہیں کہ دیکھو جی حنفی رفع دین کی اس کو حدیث دکھائی بخاری شریف میں سے, اور حنفی نے کر دیا انکار. رفع دین کی حدیث دیکھتا ہے وہ, رفع دین نہیں کرتا. ہم جوش میں آ کر کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ گمراہ ہے. اور میں نے ایک اہل حدیث جو داڑھی منڈاتا تھا اس کو حدیث دکھائی داڑھی رکھنے کی. حضور نے فرمایا آف اللحیتا, داڑھی کو معاف کر دو, وفر اللحیتا, داڑھی کو زیادہ کرو, کسر اللحیتا, داڑھی کو زیادہ کرو, ارخ اللحیتا, داڑھی کو لٹکاؤ, داڑھی کو بڑھاؤ. اہل حدیث کو دکھائی, میں نے کہا تو اس پر عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو میں نے کہا تجھ بھی اور حنفی میں کیا فرق ہے؟ تو حنفیوں پر ویسے ہی برستا ہے, حنفیوں نے وہ چھوڑ دی, تو نے یہ چھوڑ دی, تو بھی منکر حدیث ہے, وہ بھی منکر حدیث ہے. تو آمین رفع دین کی دو تین حدیثیں مانتا ہے اور داڑھی کی نہیں مانتا. وہ ایک دو مان لیتے ہیں, وہ یہ نہیں مانتے. اہل حدیث وہ نہیں ہوتا جو دو مان لے دو چھوڑ دے. اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اہل حدیث ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں ہمارا سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے ہم صحیح مسلمان نہیں بنتے کیا ہے؟ کہ ہم نے اسلام کو یہ سمجھا ہے کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد سے, بس قصہ ختم. اور اسی لیے یہ اہل حدیث فخر کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد میں آئے اور آمین رفع کے دین ہم تکا کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھو جی ہم بہتر ہیں اور حنفیوں کو نماز ہی نہیں آتی، باہر چلے گئے حنفی اور اہل حدیث برابر برابر برابر، وہ بھی تالے توڑتا ہے وہ بھی تالے توڑتا ہے. اور حالانکہ اسلام کس چیز کا نام ہے میرے بھائیو؟ اسلام تو آپ کی پوری زندگی کو حاوی ہے. اسلام کہتا ہے دیکھیے اسلام کے معنی کیا ہیں، اسلام کے معنی ہیں سپرد کر دینا، یاد رکھنا یہ معنی، اسلام کے معنی ہے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ، یہ اسلام کے معنی ہے. اللہ کے رسول نے ہرقل بادشاہ کو قیصر کو خط لکھا جو سلطنت رومی کا بادشاہ تھا، اسلم تسلم، لفظ کیا پیارے لفظ ہے، اسلم اپنے آپ کو سپرد کر دے ہمارے، تسلم بچ جائے گا، ہر طرح سے تجھے حفاظت ہوگی، اسلم تسلم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور تسلم دنیا میں بھی تیری سلامتی اور آخرت میں بھی تیری سلامتی. لیکن سوچئے اپنے دل سے پوچھئے اہل حدیثو، تم خاص طور پر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے؟ دو تین مسئلے باقی چھٹی. وہ آدمی اہل حدیث تو درکنار مسلمان صحیح نہیں ہوتا کہ جب اس کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے اور پھر وہ چونچ رہا کرے ادھر ادھر، یہ وہ دیکھے کہ یہ نہیں وہ نہیں. میں اس لیے تو بار بار کہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو اہل حدیث اور روزانہ شیو کرے، داڑھی صاف کرے، کیا تو کہ بلا اس کے وہ اس سے حنفی بہتر ہے؟ یعنی اہل حدیث ہونے کے لیے لازمی ہے کہ جب حدیث اس کے سامنے آ جائے، خواہ وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہو، اس کے بچے کے بارے میں ہو، اس کی ذات کے بارے میں ہو، اس کے مکان کے بارے میں ہو، کسی بارے میں ہو، اللہ اس کے رسول کی بات ہو، جب آ جائے وہ فوراً اس پر لگ جائے، یہ اہل حدیث ہونا ہے. اور جو اہل حدیث ہو گیا وہ خالص مسلمان ہے اور وہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے. اور حقیقت میں وہی آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے دنیا میں، بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے. جس آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا، جس نے یہ عزم کر لیا کہ اللہ تو گواہ رہے، میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، اب بتاؤ پھر، سوچ لو اللہ اس سے حساب کرے گا. اور حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو گویا وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری ہر چیز جو ہے اللہ تیری، تیرے حکم کے بغیر میں ان چیزوں کو کبھی ہلاؤں گا نہیں، کبھی استعمال نہیں کروں گا، جیسے تو اجازت دے ویسے میں ان کو استعمال کروں گا. اب دیکھ لو نا، یہ کمال نہیں ہے. پانی حلال ہے طیب ہے، کھانا حلال ہے طیب ہے، بیوی حلال ہے، لیکن خدا روزے میں کہتا نہیں، قریب نہیں جانا، یا اللہ بہت اچھا، بالکل قریب نہیں جاتا. دیکھو یہی تو ہے کہ اللہ کے سپرد کرنے والی بات. اور یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے، تاکہ یہ سبق یاد ہو جائے کہ اسلام کے معنی یہ ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اور جو آدمی اس مقام پر نہیں پہنچتا، اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ سمجھ لو رسمی طور پر مسلمان ہے، معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. واخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
یہ کسی دوست نے وہ بدعت کا نام آ گیا تھا, کسی نے یہ پوچھا ہے کیا قرآن کو یکجا کرنا بدعت کا کام ہے, اگر نہیں تو بعض صحابہ نے کیوں انکار کیا تھا. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ اکٹھا نہیں اترا جیسے کسی کو کتاب دے دی جاتی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات اکٹھی دے دی تھی کہ اے موسیٰ یہ دے کتاب, تورات لکھی ہوئی تھی. تو قرآن مجید ایسے نہیں نازل ہوا. قرآن مجید تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا دو آیتیں چار آیتیں چھوٹی سی سورت بڑی سورت اس طرح سے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے. جو صحابی مل جاتا تھا آپ اس کو لکھا دیتے تھے, تو اس طرح سے کر کے کسی کے پاس 10 پارے, کسی کے پاس 2 پارے, کسی کے پاس 8 پارے, کسی کے پاس 9 پارے, کسی کے پاس 20 پارے, لوگوں کے پاس اپنے طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا. ایک جگہ قرآن مجید جمع نہیں تھا. حفظ کرتے تھے صحابہ اور اکثر صحابہ حافظ تھے قرآن مجید کے. جب جنگ یمامہ ہوئی, مسیلمہ کذاب وہ جو جھوٹا نبی تھا, وہ جنگ بڑی سخت تھی, اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اور قرآن کے قاری اور حافظ بھی بہت شہید ہوئے. تو حضرت عمر نے یہ محسوس کیا کہ قرآن مجید ایک جگہ لکھا ہوا محفوظ نہیں ہے, حافظ تو بہت ہیں, باقی لوگوں کے پاس اپنے طور پر لکھا ہوا ہے, کسی کے پاس 10 پارے, کسی کے پاس 15 پارے, کسی کے پاس کتنا, کسی کے پاس کتنا. تو ہمیں قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے. تو انہوں نے, حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے, ان سے کہا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لیں, ایسا نہ ہو کہ حافظوں کے شہید ہونے سے, جہاد تو اب چلے گئی, حافظوں کے شہید ہونے سے قرآن مجید نہ کہیں ضائع ہو جائے. تو حضرت صدیق نے کہا کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں وہ کام کروں. لیکن حضرت عمر پیچھے پڑے رہے اور بحث دونوں میں ہوتی رہی, آخر حضرت صدیق کی سمجھ میں بات آ گئی, وہ تیار ہو گئے. انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو, جو آپ کے پی اے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے, آپ کی خط و کتابت جو ہے وہ لکھا کرتے تھے آپ کی طرف سے, اور بڑے ذہین تھے, ایک مہینے میں انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی کہ اس میں وہ خط وغیرہ لکھ لیتے اور کوئی خط آتا تو اس کو پڑھ لیتے تھے. ان کو بلایا اور کمیٹی بنا دی, جس کا چیئرمین ان کو بنا دیا, اور ان سے کہا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ کر جمع کر لو. تو وہ کہنے لگے ہائے ہائے ایسا کام ہم کیوں کریں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پھر وہی بحث تمیز ہوتی رہی, آخر ان کی سمجھ میں بات آ گئی. تو پھر اس کے بعد قرآن مجید انہوں نے, اس کمیٹی پوری نے, حفظ بھی تھا, خود بھی وہ لوگ حافظ تھے, جس نے اللہ کے رسول سے لکھا ہوتا تھا کہ مجھے حضور نے لکھایا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ تم لاؤ وہ, تاکہ وہ رتم چیز بھی آئے اور اپنے حافظے سے وہ ٹیلی کر کے اس طرح سے وہ قرآن مجید کو جمع کرتے تھے. تو بالآخر قرآن مجید جمع کر لیا گیا. اب اس دوست نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کا کیا جمع کرنا بدعت کا کام تھا, پھر صحابہ نے کیوں انکار کیا. بھئی اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ پھر صحابہ کیوں مان گئے. اس کا مطلب ہے بالآخر صحابہ تیار ہوئے تبھی انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو جمع تھا ہی, اگرچہ کاغذی صورت میں ایک جگہ جمع نہیں تھا, سینوں میں تو جمع تھا اور پڑھتے بھی تھے, اسی کو لکھ دینا. مثلاً اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی, آپ نے ایک خطبہ دیا, ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ نوٹ کروا دیں, مجھے یہ خطبہ نوٹ کروا دیں جیسے آپ ٹیپ کر لیں, بلکہ اسی سے ٹیپ کا جواز نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خطبہ نوٹ کروا دیں. آپ نے صحابہ میں سے کسی سے کہا اکتبو لعیشہ, یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ ساری اس کو لکھ کر دیں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے اور یہ محفوظ ہو جائے. تو اس طرح سے وہ جو چیز لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی, جس کے صحابہ حافظ تھے اور فردن فردن لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا, اسی کو ایک جگہ کر لیا تاکہ آنے والے زمانے میں جبکہ حفاظ کی کثرت نہ رہے اور حالات کچھ ایسے پیدا ہو جائیں, حفظ کے ساتھ ساتھ ریٹن بھی موجود ہو تاکہ اس کی شہادت جو ہے وہ موجود رہے. تو اس لیے قرآن مجید کا ایک جگہ جمع کرنا نہ بدعت تھا شروع شروع میں بعض صحابہ کو یہ بات کھٹکی کہ یہ نیا کام ہے ہم کیوں کریں، لیکن جب بحث و تمہیس ہوئی حضرت عمر کی رائے سے سب نے اتفاق کیا. اور یہی بات ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ اے عمر تیری زبان پر فرشتہ بولتا ہے، تیری رائے ایسی صائب ہوتی ہے، تیری رائے ایسی درست ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کسی پر وحی کرتا ہے، تیری زبان پر فرشتہ بولتا ہے. تو حضرت عمر کی رائے کو حضرت ابو صدیق نے بھی تسلیم کیا اور صحابہ نے بھی تسلیم کیا، اور پھر قرآن مجید جو ہے اس کو جمع کر لیا گیا. یہ قسم کے کفارے کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے. دیکھیے قسم کا کفارہ یہ ہے غلام کا آزاد کرنا، آج کل تو وہ ہے نہیں، پھر اگر یہ صورت نہ ہو سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، اور وہ قسم کیسی ہے ذرا مسئلہ پھر تشریح طلب ہے. دیکھیے قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے کہ آپ آئندہ کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن آپ اس قسم کو پورا نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ وہ آپ سے نبھ نہیں سکی، یا اس قسم کا پورا کرنا گناہ کا کام تھا، آپ کو وہ قسم توڑ دینی پڑی. تو ایسی قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے، قسم کو توڑ دو اور اس قسم کا کفارہ دو. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. اوس درجے کے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی جو تمہارا عام روٹین ہے اپنے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے درمیانے درجے کا کھانا کھلا دو یا درمیانے درجے کے کپڑے دے دو. اور اگر یہ طاقت نہیں ہے، تم غریب ہو، یہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر 3 دن کے روزے رکھو. یہ قسم کا کفارہ ہے. اچھا، اور اگر قسم کھائی گزشتہ باب پر عدالت میں یا کسی مجلس میں، ویسے ہی خدا کی قسم میں وہاں گیا تھا، میں نے تو پیسے دیے ہی نہیں، میں نے تو پیسے دے دیے، اور جھوٹ بات کہہ دی، اور جھوٹی قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یمین غموس کے میں نے گناہ میں ڈوبی ہوئی قسم، اس پر اللہ کوئی کفارہ فارہ دے، مطلب ناراضگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا کہ بس مرنے دو اس بدبخت کو، اس کی خبر لیں گے. اب یہی ہے کہ یہ رو رو کر خدا سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے تو شاید معافی کی صورت بن جائے. یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.